إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم اللہ تعالیٰ نے اسلام کو علم والا دین بنایا ہے, ایک ایسا دین ہے جس میں عقائد کی, عبادات کی, اخلاقیات کی, معاملات کی اور معاشرتی آداب کی بنیاد وہم اور خیال اور قصے کہانیوں پر یا اپنے طور پر بنائے ہوئے اصولوں پر بنیاد نہیں رکھی گئی, بلکہ ایک ایسا دین ہے جس میں ہر معاملے کے سلسلے میں رہبری موجود ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آپ نے اپنے بارے میں کہا کہ بعثت معلماً, کہ مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کے تعلق سے تمام چیزوں کا علم دے دیا تھا, اور آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے بالواسطہ طور پر ساری امت کو دین کی ساری چیزیں, چاہے وہ عقائد ہو یا اعمال ہو, یہ تمام چیزیں لوگوں کو سکھائیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ, اللہ نے خود فرمایا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایک ایسا دین بنایا ہے جس میں علم مرکزی حیثیت رکھتا ہے, اور اگر علم کو ہٹا دیا جائے تو گمراہی عام ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اگر نازل ہوئی ہے تو اس کے ابتدائی جو پانچ آیتیں اس کی ہیں ان تمام میں علم ہی کا موضوع ہے, جس میں قلم کا ذکر ہے, جس میں تعلیم کا ذکر ہے, بلکہ پہلی وحی میں پہلا لفظ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ پہلا لفظ جو قرآن میں نازل ہوا ہے وہ کیا ہے, اقرا, پڑھ. اس علم کے سلسلے میں ایک اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ علم کیا ہے. علم وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی. علم کیا ہے؟ علم سائنس کا علم ہے؟ نہیں, واقعی وہ علم جو ایک انسان کو آخرت کی زندگی میں کامیاب کرے, تو یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہے. سائنس کا علم, جیوگرافی کا علم, یا اس میں جتنے شعبے ہیں سائنس کے, بایولوجی ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, زوالوجی ہے, کیا کچھ نہیں, بہت کچھ ہے, بلا شبہ یہ علوم فائدے والے علم ہیں. اور اس میں انسان کے لیے دنیوی اعتبار سے فائدہ ہے، صحت کا فائدہ ہے، اسی طرح سے سواری کے اعتبار سے سائنس کی وجہ سے سواری کا فائدہ ہے، گاڑیاں بنتی ہیں، پنکھے بنتے ہیں، بجلی بنتی ہے، یہ سارے علوم انسان کے لیے بلا شبہ مفید ہیں، لیکن ان کا فائدہ کہاں تک ہے؟ ان کا فائدہ دنیا کی حدود میں ہے، یہ انسان کو دنیا میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ علم جو دنیا کے پار ایک دوسری زندگی، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے اصل فائدہ پہنچانے والا علم ہے، اس میں انسان کو نجات دلانے والا علم ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور یہ وہی علم ہے جس کو ہم قرآن اور سنت کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔ دنیا کا علم حاصل کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ان علوم میں بھی دوسروں سے آگے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ علم اگر انسان کے پاس آئے تو یہ دوسروں کے لیے بھی فائدے والی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے، اور ان چیزوں کو اسلام کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا اگر پنکھا ہے، پنکھا ہے تو مسجد میں بھی لگے گا، یہ مائک ہے اور لاؤڈ سپیکر ہے، ایمپلیفائر ہے، اس کا علم ہے تو اس سے اسلام کی دعوت آسان ہوگی۔ کمپیوٹر کا علم ہے، قرآن کے اور سارے علوم کی حفاظت اور سرچ اور ڈھونڈنا، تلاش کرنا، حفاظت کرنا آسان ہوگا۔ انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے سے دعوت دے سکتا ہے، ویب سائٹ اور کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ موٹر گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، ایک آدمی ایک ہی دن میں کئی ملکوں میں جا کے اسلام کی دعوت دے کے آ سکتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی اور سائنس کا علم اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے اور اس میں دوسری قوموں سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جو ایک انسان کو انسان بناتا ہے، یہ وہ علم نہیں ہے جو ایک انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے، یہ وہ علم نہیں ہے جو ایک انسان کو زندگی کا مقصد بتاتا ہے۔ سائنس کا علم زندگی کا مقصد بتاتا، سائنس کل نہیں ہوتا، سائنس تو یہ بھی نہیں بتاتا خواب کیوں آتا ہے۔ ابھی تک سائنسداں پریشان ہیں، وہ تو معلوم نہیں خواب انسان کو کیوں آتے ہیں، ان کو تو خواب کا نہیں معلوم، تو زندگی کا معلوم ہوگا ان کو؟ نہیں معلوم۔ آدمی مرتا کیوں ہے معلوم نہیں، میٹر میں جان کیسے آتی ہے نہیں معلوم۔ آپ سوچیں کہ یعنی انسان کے اندر حیات آتی ہے، سائنس خدا کو نہیں مانتا ہے، سائنس بولتا لائف کیا ہے، کیمیکل چارجز اور کیا کچھ نہیں بتاتے وہ لوگ، کہ الیکٹرانکس اور اس کے اعتبار سے جسم میں کچھ جو ہے ایک ری ایکشن ہوتا ہے، کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے، اور کچھ چارجز ہوتے ہیں جو بانڈنگ ہوتی ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، ایٹمس اور الیکٹرانس پروٹونس سب اس طرح کی جو ہے ایک بانڈنگ کی وجہ سے کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے۔ لائف کیا ہے، لائف کا جواب سائنس نہیں دے سکتا ہے۔ گوشت کو آپ جمع کر لیجئے اور اس کا ڈھانچہ بنائیے، ہڈیاں جمع کیجئے، جان ڈال سکتے ہیں اس میں؟ نہیں، جان آتی کیسا ہے، اور جان نکلتی ہے تو جاتی کہاں ہے، کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا ہونے کی وجہ سے جسم جو ہے اس کے اندر کمزوری آتی ہے، پھر جا کے آدمی مرتا ہے۔ ارے جوان بھی آدمی مرتا ہے، تو بڑھاپا وجہ نہیں ہوئی موت کی، بڑھاپا وجہ نہیں ہوئی، جوان آدمی بھی مر جاتا ہے، تو موت کیوں آتی ہے، زندگی کہاں سے آتی ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں جو ایک انسان کی فطرت میں ہیں، سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ بہت سارے سوالات ہیں، ہم یہاں کیوں آئے، اتنی ساری صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں، یہ صلاحیتیں ہم کو کس نے دی؟ آنکھ نے کی، آنکھ کی صلاحیت، کان کی صلاحیت، زبان، بات کرنا، کمیونیکیشن، عجیب چیز ہے۔ آپ بتائیے، ایک آدمی بیٹھ کے کبھی سوچے بات کرنا کتنا عجیب ہے، کچھ زبان کی حرکتیں ہیں اور سامنے والے کو سمجھ میں آ جاتا کیا بول رہا ہے، اتنا بات میں کر رہا ہوں آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے، کیا یہ کلام کتنی عجیب چیز ہے۔ علمہ البیان، خلق الانسان، اللہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، بیان بات سکھایا اس کو، آدمی اپنے دل کی باتیں بیان کر سکتا، کنسپچول چیزیں ہیں جو سامنے نہیں انسان بیان کر سکتا، کتنی بڑی بات ہے. یعنی آپ سوچئے کہ کلام کی صفت کتنی عجیب ہے، جو چیز یہاں موجود نہیں ہے، جو چیز دیکھی نہیں، صرف تصوراتی بنیاد پر، جس کو آپ یعنی آئیڈیولوجیکل ڈسکشن جس کو آپ بول سکتے ہیں، نظریاتی گفتگو آدمی کر سکتا ہے. یعنی ایک آدمی دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت عجیب چیز ہے. کیا یہ کہاں سے آئی لینگویج، کون، کئی سوالات ہیں. انسان اس کا جواب، آدمی کا ذہن سوچتا کیسا ہے، سوچتا کیسا ہے، وہ کیا چیز ہے، جو میموری کیا ہے، یادداشت انسان کی کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کچھ سالوں کے اندر سائنسداں کہتے ہیں کہ انسان کی جو باڈی ہے، اب یہ بیچ میں بات نکل گئی اس لیے بتا رہا ہوں، اصل موضوع میرا کچھ اور ہی ہے، لیکن یہ چونکہ علم اور زندگی کے سوالات کا جواب اسلام میں ہے، میں اس ضمن میں فٹ نوٹ سمجھ لیجئے آپ اس کو، تھوڑا بڑا ہے، حاشیہ آئی ہے، کہ سائنسداں کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، کچھ سالوں میں اس کا جو جسم ہے، اب ہمارے جو اس کو خلیات بولتے ہیں، اس کو سیل بولتے ہیں، ہماری باڈی جو ہے وہ سیل سے بنی ہے، شہد کا چھتا ہوتا ہے، اس میں کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے، اور ان سب سے مل کے وہ چھتا بنتا ہے. سائنسداں کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اسی طرح سے کیا ہوتے ہیں، سیل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور پورا جسم انسان کا ان جو ہے سیل سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے. ہر سیل کا ایک فنکشن ہوتا ہے، ہر سیل کا ایک فنکشن ہوتا ہے، آکسیجن لینا، پروسیس کرنا، انرجی بنانا، باڈی کے لیے وہ کام کرتا رہتا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، کرتا رہتا ہے، وہ مسلسل پروڈکشن سینٹر ہے اس کے پورے، اس کی تفصیل ہے آپ بایولوجی کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور پورے جسم کو توانائی، قوت، انرجی وہ سیل مہیا کرتے ہیں. سائنسداں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا جو جسم ہے، اس کے سیل مرتے رہتے ہیں اور نئے بنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ سالوں میں پورا جسم ایک نیا جسم ہوتا ہے. بچپن کا آپ کو یاد ہوگا، کچھ تصویریں بھی کچھ لوگوں کے پاس رہتی ہیں بچپن کی، ارے اتنا چھوٹا تھا اور بعد میں اتنا بڑا، تو یہ کون ہے، وہ کون ہے، یہ کون ہے، دونوں ایک ساتھ ایک دم الگ انسان، اس کی آنکھیں الگ، اس کی زبان الگ، اس کی بات الگ، اس کا پورا جسم کا ڈھانچہ الگ، اس کی انگلیاں، اس کا گوشت، اور اب 20 سال، 30 سال، 40 سال کے بعد، اور بڑھاپا ہو جائے تو بچپن کا فوٹو کوئی دیکھے آدمی اگر ہو اس کے پاس تو، اور بڑھاپے کا اپنا آئینہ دیکھے اگر، تو یہ آدمی کوئی اور ہے، یہ بچہ کوئی اور ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، دونوں ایک ہی ہیں. تو یہ چینج ہوتے 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 اتنا چینج ہو گیا، اس کی پوری باڈی چینج ہو گئی. ہڈیاں کتنی تھیں، ہڈیاں اتنی چھوٹی چھوٹی تھی، ہاتھ اتنا چھوٹا تھا، ایک دم ہڈیاں ایک دم چھوٹی، اتنی سی، اتنا ہاتھ تھا اس کا، اور آج ہائٹ کہاں سے آئے. سائنسداں کہتے ہیں انسان کی پوری باڈی سالوں میں، کچھ سالوں میں پورے جسم کی خلیات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک نیا گوشت، نئی ہڈی، نیا سب کچھ اس کے جسم میں آتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے اس میں کہ اس کی یادداشت وہی رہتی ہے، وہ سٹور کہاں ہوتی ہے، اس کا سٹوریج کہاں ہے. آپ سوچئے اس کو تھوڑا بیٹھ کے کبھی ٹھنڈے ذہن سے، کہ ایک آدمی ہے، یعنی آپ کا ہارڈ ڈسک پورا چینج ہو گیا لیکن ڈیٹا باقی ہے، عجیب، یہ آپ سمجھ میں آئے گا. آپ کا موبائل چینج ہو گیا ہے لیکن اس میں میموری، پورے نمبر آپ کے ویسے کے ویسے سٹورڈ ہیں، ایسا کیسا، یہ عجیب چیز ہے. سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ انسان کے جسم میں اس کی زندگی، بچپن کی بات یاد ہے آدمی کو، اسکول کا پہلا دن اس کو یاد رہتا اکثر لوگوں کو، اسکول گیا تھا، لیکن جہاں وہ سٹور کیا ہوا تھا وہ باڈی آج نہیں ہے. اس دن جو اس نے سٹور کیا تھا، اس یادداشت کو سنبھالا تھا جہاں پر، جسم آج وہ نہیں ہے، تو وہ بچا کیسا کیا، वो तो डिस्ट्रॉय होना चाहिए था। ये अल्लाह है जिसने उसका जिस्म ऐसा बनाया, उसकी रूह जो है इसका जवाब साइंस नहीं दे सकता। ये हम कहते हैं कि जिस्म में क्या होती है, रूह। जिस्म खत्म भी हो जाए तो क्या बाकी रहती है, रूह बाकी रहती है। साइंस के पास रूह का कॉन्सेप्ट है, उसके पास रूह का कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए उसके लिए जवाब देना मुश्किल है। लेकिन हम कहते हैं कि रूह के अंदर याददाश्त इंसान की होती है, जिस्म छोड़ के भी जब वो ऊपर जाता है या जहां भी जाता है उसकी रूह, तो उसको याददाश्त उसकी बाकी रहती है। अगर जिस्म में वो याददाश्त होती वाकई, तो जिस्म के बदलने के बाद वो याददाश्त खत्म हो जाना चाहिए थी, लेकिन खत्म हुई नहीं हुई। तो एक इंसान बचपन की अपनी याददाश्त को सोचता है कि वो भी मैं था, ये भी मैं हूं। जिस्म बदल गया, जिस्म मैं नहीं कोई और हो गया, लेकिन अंदर का इंसान मैं ही है अभी तक। और कितनी अजीब बात है कि हर दिन आदमी को याद रहता है कि मैं हूं। इस पे कभी बैठ के सोचिए, मैं हूं कैसे याद रहता आपको, चेंज होना चाहिए ना। अचानक कभी याददाश्त होती नहीं, आदमी ऐसे नहीं बोलता कि ये कौन है, नहीं बोलता है, हमेशा याद रहता है। और इंसान के हर ख्वाब में वो खुद रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा कभी सोचे इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। हर ख्वाब में आदमी खुद रहता है, वो रहता है उसमें, ऐसा कैसा, क्यों ऐसा, इंसान के पास कोई उसका जवाब नहीं है। ये कुछ सवाल हैं जो जिनके जवाब मुश्किल है, वरना ऐसे कई लाखों सवाल हैं, साइंस उसके जवाब से क्या है, आजीज है। ये साइंस की कमी है, इनका जवाब कौन देता है, ऐसे कई सवाल। मैं क्यों दुनिया में हूं, जिंदगी का मकसद क्या है, हमको किसने ये सलाहियत दी, हमारा क्या होने वाला है, मरने के बाद क्या, मरता क्यों, पैदा क्यों हुआ, कई सवाल आते, साइंस इसका जवाब नहीं देता है। ज्यादा से ज्यादा वो केमिकल रिएक्शंस के इसमें की सूरत में जवाब दे सकता है, क्या होता कैसे होता बता सकता है, क्यों होता साइंस बता सकता है नहीं। इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत का इल्म दिया है, ताकि इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद बताया जाए, उसको जिंदगी में कैसे जीना है बताया जाए, और मरने के बाद क्या होता है उसको बताया जाए, जजा और सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको बताया जाए, अच्छी जिंदगी कैसी होती ये उसको बताया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान की रहबरी के लिए हुदल लिन्नास वबयिनात मिनल हुदा वल फुरकान शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, हुदल लिन्नास जो सारे लोगों के लिए हिदायत से गाइडेंस है अल्लाह की तरफ से। जिन सवालात का जवाब साइंस नहीं दे सका, अहम तरीन सवालात उनका जवाब कुरान देता है, कई सवालात उनका जवाब कुरान देता है। हुदल लिन्नास वबयिनात मिनल हुदा वल फुरकान, और हिदायत और फुरकान की दलीलें इसमें हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो इल्म दिया है वो बहुत अहम इल्म है। साइंस का इल्म अपनी जगह, टेक्नोलॉजी का इल्म अपनी जगह, मुफीद और अहम है, लेकिन असल इल्म क्या है, कुरान और सुन्नत का इल्म। तो बहरहाल ये वो इल्म है जो अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए भेजा है। इसकी अहमियत खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे। यही वजह है कि जब भी कुरान करीम की आयात चाहे एक लफ्ज ही क्यों ना नाजिल हो, ट्रिबल फुल कर दो उसको, चाहे एक आयत क्यों ना नाजिल हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पड़ोस से जैद इब्न साबित या दूसरे किसी सहाबी को बुलाते और उनको वो लिखने के लिए कहते, ताकि ये इल्म जो इंसानियत की हिदायत और उसकी रहबरी के लिए लाजमी जरिया है, उसकी नजात का वाहिद रास्ता है, ये इल्म महफूज हो जाए और लोगों के लिए मौजूद रहे नबी के बाद भी। एक 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 आयत کبھی چار آیتیں کبھی دس آیتیں کبھی پوری سورت کبھی ایک لفظ غیر اولی الضرر اتنا ہی لفظ نازل ہوا ایک مرتبہ آپ نے اتنا ہی لکھنے کی لکھا ایک ایک لفظ کبھی نازل ہوتا تھا تو یہ حفاظت کا انتظام تھا جو قرآن کے سلسلے میں آپ نے برتا مستقلاً حفاظ تھے قرآن کے جو پورا کے پورا قرآن یاد کرتے تھے اسی لیے ایک صحابی صحابہ یاد کیا کرتے تھے قرآن کو ایک صحابی ان کے پاس نکاح کی نیت کی ایک عورت تھی اس نے آپ کو ہبا کرنا چاہا اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میں آپ کے لیے پیش ہوں آپ چاہیں تو نکاح کریں میں ہبا کر رہی ہوں اپنے آپ کو آپ نے نکاح کو مناسب نہیں سمجھا اور آپ خاموش رہے ایک صحابی آئے کہا میں تیار ہوں نکاح کے لیے اگر آپ نہیں تو میں کرتا ہوں نکاح آپ بیٹھے رہے خاموش رہے وہ صحابی جانے لگے تو آپ نے بلایا پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے کہا کچھ بھی نہیں ہے مہر کے لیے کیا ہے کچھ نہیں ہے کہا جاؤ گھر میں سے کچھ ڈھونڈ کے لاؤ کچھ نہیں ہے لوہے کی انگوٹھی صحیح وہ لے کے آؤ وہ بھی نہیں ہے ہاں یہ میرے پاس یہ ایک تہبند ہے آپ نے کہا تیرا تہبند تو کیا کرے گا تہبند اس کو دے گا تو پہنے گا کیا پھر آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ قرآن ہے انہوں نے کہا ہاں اور گنائی یہ سورت مجھ کو یاد ہے یہ سورت مجھ کو یاد ہے یہ سورت مجھ کو یاد ہے آپ نے کہا جا میں نے ان سورتوں کے بدلے تیرا نکاح اس سے کر دیا یعنی یہ سورتیں تو اس کو سکھائے گا یہ تو سورتیں اس کو سکھائے گا تو ان سورتوں کی تعلیم پر میں نے تیرا اس کے بدلے میں میں نے تیرا نکاح کر دیا صحابہ میں عام مزاج تھا بچے صحابی چھوٹے صحابی ہیں غالباً عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی اور صحابی ہیں تو ان کو قرآن یاد تھا چھوٹے بچے امامت کرتے تھے پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں یہاں تک کہ بعض اوقات یعنی سجدے میں چلے آتے عورتوں نے کہا اپنے قاری کو چھپاؤ اپنے قاری کی جو ہے اس کے پردہ پوشی کرو اس کو صحیح لباس دو تو بعض صحابہ نے کوشش کر کے سب غریب لوگ تھے کوشش کر کے ایک لباس خرید کے ان کو دیا پہننے کے لیے تاکہ امام ہمارا اچھے لباس میں لوگوں کو نماز پڑھائے کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی مجھ کو اس دن جس دن مجھ کو یہ لباس پہنایا گیا پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں قرآن یاد ہے ایک مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بنایا تھا علم کی حفاظت کا علم کی حفاظت کا ایک صحابیہ کہتی میں نے پوری سورہ قاف یاد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ممبر پر سورہ قاف پڑھا کرتے تھے میں سن سن کے مجھ کو یاد ہو گئی عورتوں کا یہ مزاج کہ پوری سورہ قاف یاد کی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے عام رواج تھا صحابہ میں کہ یہ علم انسانیت کی ہدایت اور اس کی نجات کا علم ہے اس کو محفوظ رکھا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یرموک کی جنگ کے وقت میں غالباً دوسری کوئی جنگ ہے یمامہ کی جنگ میں کہ ایک ایک کر کے صحابہ شہید ہونے لگے قتل ہونے لگے جنگ میں اور اس وقت میں احساس ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہا ایک ایک کر کے قاری قتل ہو جائیں گے قرآن کا کیا ہوگا محفوظ نہیں رہے گا لوگوں کے سینوں میں ہے آپ ایک کاپی میں اس کو کیا کر دو جمع کر دو تاکہ قرآن کیا ہو جائے محفوظ ہو جائے بس وہ پیش ہوا کیسے کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی بات بیٹھ گئی شیخین دونوں جمع ہو گئے اس کے اوپر جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد دو کی اقتداء کرنا ابو بکر اور عمر اور دونوں جمع ہو گئے اس کے اوپر اور پھر صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور لمبا قصہ ہے اس کا قرآن جمع کیا گیا ایک آفیشیل کاپی قرآن کی بنی علم کی حفاظت بہت اہم چیز ہے قرآن کی حفاظت کی یہ تاریخ ہے اس طرح سے قرآن جمع ہوا پھر وہ مصحف مسلسل منتقل ہوتا رہا حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آگے جو ہے امہات المؤمنین اور حضرت عمر وغیرہ اس طرح سے وہ نسخہ باقی رہا تو اس طرح سے علم کی حفاظت ایک اہم ترین ذمہ داری تھی جس کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سمجھتے تھے جہاں قرآن کی حفاظت کا احساس صحابہ کو تھا وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کا بھی احساس تھا, حدیثوں کی حفاظت کا بھی احساس تھا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں صحابہ سے اس بات کی تاکید کی تھی, اور آپ نے صحابہ کے سامنے کہا تھا, ایک بہت اہم حدیث ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے, اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون, بعد کے دور میں کچھ دھوکے باز جھوٹے لوگ آئیں گے, یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا, وہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی, انتم ولا آباؤکم, نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی, فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, خبردار ان سے بچ کے رہنا, لا يُضِلُّونَكُمْ, کہیں وہ تم کو بھٹکا نہ دیں گمراہ نہ کر دیں, وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ, کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث امام مسلم نے نقل کی ہے. حدیث کے سلسلے میں صحابہ ابتدائی دور سے یہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی دین کا ماخذ ہے, کہ کوئی بات اگر قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں ہے تب بھی وہ بات ثابت ہو جاتی ہے. جیسے ٹیٹو کرنا, گدوانا, دانتوں میں فاصلہ کرنا, بھویں اس کو اکھاڑ کے اس کو شیپ کرنا, ایک صحابی نے لعنت کی اس کے اوپر. ایک عورت آئی اور کہا کہ آپ, میں نے سنا آپ ایسی عورتوں پہ لعنت کرتے ہو جو گدواتی ہیں اور جو ہے اپنے بھووں کو صحیح کرتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ لعنت کروں اس عورت پر یا ان لوگوں پر جن پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, جن پر خود اللہ نے لعنت کی ہے, کیونکہ حدیث میں لعن اللہ کی الفاظ ہیں. اس عورت نے کہا کہ میں نے پورا قرآن شروع سے آخر تک پڑھ ڈالا, مجھ کو کہیں یہ چیز ملی نہیں کہ ایسا ایسا کرنا غلط ہے, پورا قرآن میں نے پڑھ ڈالا. وہاں کی عورتیں بھی پورا قرآن پڑھ کے ڈھونڈتی تھی چیزیں. اس نے کہا میں نے پورا قرآن پڑھا, مجھ کو کہیں ملا نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تو واقعی پڑھتی تو تجھ کو مل جاتا, اور ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ تجھ کو ملا, تو نے پڑھا لیکن تجھ کو سمجھا نہیں. اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا قرآن میں تو نے نہیں پڑھا, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, کہ جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے رسول تم کو منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو رسول نے منع کیا ہے اس سے, رسول نے اس سے منع کیا ہے. تو اگرچہ یہ بات بعینہ ہی قرآن میں موجود نہیں ہے, لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ جو کچھ رسول دیں لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ, یہ رسول کی منع کی ہوئی چیز ہے. تو قرآن میں ہے نا منع کی ہوئی سے رکو. تو چاہے قرآن میں منع نہ ہو لیکن رسول نے اس کو منع کیا ہے, اور قرآن میں بتایا گیا ہے کہ رسول نے جس چیز سے منع کیا اس سے کیا ہو, رک جاؤ. صحابہ کا فہم یہ تھا, صحابہ کو معلوم تھا کہ ایک چیز اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کر دیں وہ حرام ہوتی ہے, چاہے اس کا تذکرہ قرآن میں ہو یا نہیں. ایسی کئی چیزیں, لمبی لسٹ ہے, علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس کو. تو صحابہ اس اہمیت کو سمجھتے تھے. قرآن میں اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, لیکن تفصیل قرآن میں ہے؟ نماز کی پوری تفصیل قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں حج کا ذکر ہے لیکن حج کی ترتیب قرآن میں نہیں ہے, پوری تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. قرآن میں زکوٰۃ کے دینے کا حکم ہے لیکن قرآن میں زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے, کتنی مقدار ہے, کوئی تفصیل اس کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور قرآن کی تفہیم اور تفصیل کی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی. آپ اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتلا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے. یہاں پر دو باتیں ہیں, ایک قرآن نازل ہوا, دو دوسری چیز تاکہ آپ بتلا دیں نازل کیا نبی کی طرف اور نبی پر ذمہ داری ڈالی کہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں کہ کیا نازل ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی وضاحت کی ذمہ داری کس پر تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے, اسی لیے جہاں صحابہ نے ایک طرف قرآن کو سیکھنے سکھانے کا اہتمام کیا وہیں پر انہوں نے حدیث کے سیکھنے سکھانے کا بھی اہتمام کیا. اور ایک صحابی حدیث معلوم کرنے کے لیے بعض اوقات ایک ایک مہینے کا سفر کر کے دوسرے کے پاس جاتا تھا. صحابہ میں جب آپس میں کسی مسئلے پر بات ہوتی, اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا, صحابہ کہتے کسی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے, اگر مل جاتی تو فیصلہ اسی کے مطابق کرتے تھے. بعد کے دور میں اسی بات کو سمجھا ان لوگوں نے جن کو دین میں اپنی باتیں داخل کرنا مقصود تھا. بعد کے دور میں صحابہ جب چلے گئے تو ایک ایک کر کے اسلام کی تاریخ میں اور صحابہ ہی کے دور سے آخری دور میں فرقے نکلنا شروع ہوئے ہیں, اور یہ جو فرقے ہیں یہ گمراہ فرقے, انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ قرآن تو ویسے بھی ہر آدمی لفظاً لفظاً یاد کرتا ہے اور حدیث نقل کرتے ہیں, حدیث کے لکھنے کا ایسا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے, اگرچہ لکھی گئی ہے اس دور میں بھی حدیث. تو انہوں نے کیونکہ بالمعنی بھی حدیث روایت ہوتی تھی, اس بات کو یاد رکھیں قرآن بالمعنی روایت نہیں ہوتا تھا. القارعہ تم القارعہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ اگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں. لیکن حدیث کے سلسلے میں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آج ہوتا ہے ایک آدمی کوئی خبر دے کے کسی کو بھیجتا ہے, کیا وہ اگزیکٹلی وہی الفاظ بولتا ہے جا کے؟ نہیں, فلاں صاحب سے کہو کہ میں نے ان کو بلایا ہے, اب آدمی جائے گا اس کے پاس کہے گا فلاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, تو اس نے جا کے اگزیکٹلی ویسا نقل کیا کہ فلاں صاحب نے کیا کہا ہے کہ فلاں صاحب سے کہو کہ فلاں اس کو یاد کر رہے ہیں, اگزیکٹلی نہیں بولتا ہے. اور یہ عام چیز ہے, اس کو یعنی اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی کی بات دوسرے کے پاس جب لے جاتے ہیں تو اس کو اصل بات ذکر کرتے ہیں, لفظوں کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ نہیں. تو صحابہ میں بھی تابعین میں بھی محدثین میں بھی دو قسم کے لوگ تھے, ایک وہ لوگ تھے جو حدیث کو لفظ بلفظ جوں کا توں نقل کیا کرتے تھے, جس کو روایہ باللفظ کہتے ہیں, جس کو مثال کے طور پر ابن سیرین ہیں, ابن سیرین لفظ بلفظ روایت کرتے تھے, وہ کہتے تھے جیسا سنا ویسے بیان کرنا چاہیے, کم بھی نہیں زیادہ بھی نہیں, اگزیکٹلی اس کو کوٹ کرنا چاہیے. لیکن عام طور سے محدثین بات کو نقل کرتے تھے, اصل بات نقل کرتے تھے, اصل بات جو اصل میسج ہے اس کو نقل کرتے تھے. ہاں لکھنے کے دور کے بعد اس میں پھر تبدیلی کرنا جائز نہیں ہوگی, اس لیے کہ اب وہ چیزیں مدون ہو چکی ہیں. تو اب کئی لوگوں نے دیکھا کہ حدیث میں ہم اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, اپنی طرف سے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی, اپنی طرف سے حدیثوں میں منمانے اضافے شروع کر دیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولنا شروع کیا. یہ وہ دور تھا جہاں محدثین کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ ذمہ داری ادا کی جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد تھی, انہوں نے دین میں لوگوں کے داخل کیے ہوئے انحراف اور دین میں لوگوں کی داخل کی ہوئی غلط باتوں کو چھانٹ کے الگ کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ بات معتبر ہے یہ غیر معتبر ہے. حدیثیں گھڑنے والے کیوں گھڑتے تھے؟ کئی وجوہات اس کی ہیں. ایک سیاسی وجہ سے مسلمانوں میں بعد کے دور میں سیاسی اختلافات ہوئے، فلاں گروہ کے لوگ گمراہ ہیں، ہم حق پر ہیں، ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے حدیثیں گڑھی. شیعہ حضرات نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، صحابہ کے خلاف حدیثیں گڑھی، اور بعض سنی حضرات نے ان کی فضیلت میں حدیثیں گھڑی. بعض لوگوں نے حدیثیں اس لیے گھڑی کہ فلاں قبیلہ یا فلاں علاقہ، اس سے نفرت تھی ان کو، شام کے لوگ برے رہتے ہیں، ایران کے لوگ برے رہتے ہیں، فلاں کو فلاں تجارت پسند نہیں تھی، اس نے اپنی طرف سے حدیث گھڑ گئی، فلاں لوگ جو ہیں جھوٹے ہوتے ہیں، فلاں لوگ ایسے ہوتے ہیں. کسی نے، حکیم صاحب نے اپنا نسخہ چلانے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑی، نمک کھاؤ اس میں اتنے فائدے ہیں، کچھ بھی اس طرح کی حدیثیں گھڑی، ہریسا کھانے کی حدیثیں گھڑی. کسی نے حضرت معاویہ کے خلاف حدیثیں گھڑی، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف حدیثیں گھڑی، کسی نے لوگوں کو عبادت پر لانے کے لیے حدیثیں گھڑی کہ لوگ عبادت نہیں کر رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں گھڑی تاکہ لوگ کم سے کم قرآن تو پڑھیں، ذکر کریں اللہ کا. کسی نے لوگوں کو جنگوں سے دور رکھنے کے لیے حدیثیں گھڑی. کسی کو شوق تھا اس بات کا کہ لوگ اس کی بات سنیں، چٹ پٹی باتیں بنا کے حدیث کے نام سے اس نے لوگوں میں فیمس کر دی. عجیب و غریب چیزیں، قصے کہانیاں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑے، کچھ لوگوں کو قصہ بولنے کا شوق تھا. بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے حدیثیں گھڑی اور امت میں یہ حدیثیں عام ہو گئی. کسی نے حدیثیں اس وجہ سے بھی گھڑی کہ بادشاہ کے یہ لوگ خاص تھے، اب بادشاہ کے پاس جانا ہے، بادشاہ بولیے حلال ہے کہ حرام ہے، حلال ہے، ایک حدیث میں ایسا آیا ہے، تو اپنی طرف سے بادشاہ کے لیے بہت ساری چیزیں حلال کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں لوگوں نے گھڑی. اور کچھ لوگوں نے اسلام کے اندر، پتہ نہیں یہودی نصرانی کیسے کیسے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنی طرف سے دین کو، دین کے صاف اور شفاف چشمے کو گدلا اور گندا کرنے کے لیے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑی. تو اس طرح سے بہت ساری جھوٹی اور غیر معتبر حدیثیں مسلمانوں میں عام ہو گئی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بھولے بھالے تھے، اور انجانے میں کنفیوز ہو کر وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حدیث بتا دیتے تھے، ان کو یاد نہیں رہتا یہ فلاں صاحب نے خطبے میں کہا تھا یا یہ حدیث ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی کتاب میں پڑھ لیتا ہے اور اس کو یاد نہیں رہتا یہ حسن بصری کا قول ہے یا فلاں کا قول ہے یا فلاں کا قول ہے، وہ اس کو بول دیتا ہے ایک حدیث میں، کیونکہ عربی میں لکھا ہوا ہے. ہماری قوم ایسی ہے آج بھی کہ اگر کوئی ممبر پر کھڑے ہو کر عشق کے اشعار بھی پڑھے تو بھی اس کو قرآن یا حدیث سمجھ لے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عربی میں ہو. بےہودہ اشعار بھی کوئی پڑھ لے تو فرق نہیں کر پائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عربی نہیں آتی ہے. تو ایسے بھی لوگ تھے جن کی یادداشت کچی تھی، جو غلطی کر جاتے تھے یاد رکھنے میں، سننے میں، بتانے میں. تو اس غلطی کی وجہ سے بھی بہت ساری ایسی باتیں جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھیں، غلطی کی وجہ سے، یادداشت کی خرابی کی وجہ سے حدیث کے نام پر مشہور ہو گئی. علماء نے دو باتیں یہاں پر دیکھی، محدثین نے دو باتیں یہاں پر دیکھی. ایک تو یہ کہ دین میں اضافہ دو بنیادوں پر ہو سکتا ہے، دو وجوہات سے ہو سکتا ہے. ایک، جان بوجھ کر اضافہ، جھوٹ. دوسرے، یادداشت کے خراب ہونے کی وجہ سے غلطی سے دین میں اضافہ. دو ہی ہو سکتی ہیں، جان بوجھ کے اضافہ یا غلطی سے. انہوں نے کہا دو بنیاد پر ہم ہر حدیث بیان کرنے والے کو چیک کریں گے. ایک، دینداری، اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں، جھوٹ سے بچنے والا ہے کہ نہیں، تقوی والا ہے کہ نہیں. اگر دیندار ہے، متقی ہے تو ٹھیک، متقی اگر نہیں ہے جھوٹ بول سکتا ہے، اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصول دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس خبر کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو, یعنی فوراً اس کو قبول کرو نہیں, اس کی تحقیق کرو, تحقیق کے بعد صحیح نکلے تو مانو نہیں تو نہیں. یعنی اس کی خبر کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا ویریفائی کرنا ہے؟ ویریفائی کرنا ہے تو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. ویریفیکیشن سے پہلے ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں, ویریفیکیشن کے بعد ایکسیپٹ کریں گے. تو معلوم ہوا کہ فاسق کی خبر قبول کی جائے گی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی جو تقوی والا نہیں تھا, پرہیزگار نہیں تھا, دینداری میں کمزور تھا, اگر وہ کوئی خبر دنیا کی لاتا ہے تو اللہ نے کہا اس کی خبر کو چیک کرو, دین کی لاتا ہے تو کتنا چیک کرو, جو چیز دین بن جاتی ہے اس کے بارے میں کتنا زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. انہیں کہا جو آدمی دیندار نہیں ہوگا, پابند نہیں ہوگا, اس کی حدیث ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کسی اور معتبر ذریعے سے نہیں ملتی ہے. نمبر ایک, رول نمبر ایک, اس کو یاد رکھیے چیزوں کو. نمبر دو, بھولا بھالا حدیث والا, کوئی ہو سکتا ہے حدیث لے کر آئے لیکن وہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سنتے وقت کچھ سنتے ہیں اور اندر کچھ پروسیس ہوتا ہے, پھر اس کی سند اس کے ساتھ, اس کی سند اس کے ساتھ, آدھی حدیث ادھر آدھی حدیث ادھر, کچھ کا کچھ ملا کے بولتے وقت نیا آؤٹ پٹ, کچھ کا کچھ بول دیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کو یاد نہیں رہتا ہے, سنتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں. تو ایسا اگر کوئی آدمی ہے جو یادداشت کے لیے معروف ہے کہ اس کی یادداشت کچی ہے, ایسا آدمی اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو بھی اس کی حدیث ایکسیپٹ کریں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انجانے میں غلطی کر سکتا ہے. کبھی کبھار بھولنے والا الگ ہے لیکن بھلکڑ جس کو کہا جائے, ارے بہت بھولتا ہے, ایسا آدمی اس کی بات تسلیم کریں گے نہیں. علماء نے کہا ایسے آدمی کی حدیث بھی نہیں لی جائے گی. ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر ایسا ہی کوئی دوسرا آدمی ہے اور وہ بھی سیم بات بول رہا ہے تو اس کی بات ہم لیں گے. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر ایک آدمی گواہی کے لیے تم کو نہیں ملتا ہے تو پھر ایک آدمی کی بجائے دو عورتیں چلیں گی, اور اللہ نے کیا فرمایا, ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى, اگر ایک عورت تم دو میں سے غلطی کر جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے گی. اگر ایک عورت بات میں غلطی کر جائے انفارمیشن کے دینے کے اعتبار سے گواہی میں, تو دوسری عورت کیا کرے گی, اس کو یاد دلائے گی. معلوم ہوا اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو کمزور یادداشت کا ہے جس سے غلطی اکثر ہو جاتی ہے بتانے میں, اگر اور ایک آدمی ویسا ہو تو دو کی گواہی چلے گی جیسے دو عورتوں کی گواہی چلے گی ان معاملات میں جن میں وہ ایکسپرٹ ہوتی نہیں ہے, گواہی دے رہی فائنینشیل میٹرز میں, عورتوں کا کام یہ ہے نہیں, اب اس میں وہ غلطی کر سکتی ہے. تو اب ایسی دو عورتیں ایک گواہی کافی ہوتی ہیں, تو ایسے دو راوی اگر وہی بات بیان کرتے ہیں ان کی بات دی جائے گی. اتنا اہم ترین قاعدہ ہے. اس طرح سے حدیثوں کو چیک کرنا شروع کیا گیا, ہر ہر آدمی کو چیک کیا گیا, واقعی دیندار ہے, یادداشت اچھی ہے, نیکسٹ, دیندار ہے, یادداشت اچھی ہے, اگلا بتا. ایک سند میں بعض اوقات 15 راوی آتے ہیں, بیہقی وغیرہ آپ دیکھیے 10-10 راوی اس میں ہوتے ہیں, ان سب کو چیک کیا گیا, معتبر 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 معتبر. علماء نے ایسے حدیث بیان کرنے والے ہزاروں راویوں کے حالات جمع کیے, ہزاروں راوی. خود تہذیب و تہذیب 4 جلدوں میں تقریباً 10,000 راوی اس میں ہیں. کون سے راوی؟ کتب ستہ کے راوی, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسیب نے ماجہ, 6 کتابوں میں جو راوی ہیں ان کے راوی ہیں صرف اس میں, باقی اور کتنی کتابیں ہیں جس میں ہزاروں ہزاروں راوی ہیں, ان سب کے حالات جمع کیے گئے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ دین کی حفاظت ضروری ہے. ایسا نہیں ہو کہ زمانہ گزر جائے اور لوگ بولیں معلوم نہیں ہے نبی کی بات ہے کہ نہیں, معلوم نہیں ہے نبی کی بات ہے کہ نہیں ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. آپ بتائیے آج کے دور میں اگر سندیں نہیں ہوتی, حدیثوں کو بس کوئی بول دیتا ایک حدیث میں ایسا ہے تو ایک طرف تو راستہ کھل جاتا, کوئی بھی آدمی اپنے دل سے کچھ بھی حدیث میں بول سکتا تھا. دوسرا واقعی جو سچی حدیثیں ہیں کسی بھی آدمی کے لیے دروازہ کھل جاتا, وہ بولتا یہ اس کا بیس نہیں ہے, ہم کو معلوم نہیں واقعی نبی نے کہا کہ نہیں کہا, کیسا کیا بنیاد پہ آپ بولتے ہو کہ نبی کی بات ہے, کیسا آپ ثابت کر پاتے. ایک غیر مسلم اگر آپ سے کہتا کہ ہم کو بتاؤ یہ تمہارے نبی کی بات ہے اس کا بیس کیا ہے, کون بولتا ہے نبی کی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے, کوئی آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے, کوئی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے, آپ کیا بیس پہ بولتے ہو نبی کی بات ہے. آج ہم بول سکتے ہیں کہ نہیں واقعی ہر ہر آدمی کو چیک کیا گیا ہے, صرف انہی کی حدیث ایکسیپٹ کی گئی ہے جو سچے تھے, جو سچے نہیں ہیں ان کی حدیث لیے ہیں نہیں. تو آج ہم اعتماد کے ساتھ بول سکتے ہیں. کیوں ایسا کیا گیا؟ ان احادیث کی بنیاد پر جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون, بعد کے دور میں کچھ دجال پیدا ہوں گے, کچھ کذاب پیدا ہوں گے. دجال جھوٹ دھوکہ دینے والا, دجال کے معنی کیا ہے؟ دھوکہ. اس لیے آخری جو دجال آئے گا کون سا دجال؟ مسیح الدجال. وہ دعویٰ کرے گا تو وہ جو جھوٹا ہوگا دھوکے باز ہوگا, وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا, ان کو کافر بنائے گا, بددین کر دے گا. تو دجال پیدا ہوں گے دھوکے باز, کذاب جھوٹ بولنے والے. کیا کریں گے؟ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا, وہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی. عجیب و غریب حدیثیں تم کو سنائیں گے. انتم ولا آباؤکم, نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. یعنی جو بیچ میں کہیں سے آئی ہوگی اوپر تک جس کا کنیکشن نہیں ہوگا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچتی ہوگی نہیں, جس کو صحابہ نے اور صحابہ کے یعنی یہ امت سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی نہیں اور تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی اس کو. یعنی ایک ایسی چیز ہوگی جو بعد کے دور میں پیدا ہوئی ہوگی, اس سے اوپر اس کا کوئی سرا نہیں ہوگا, گھڑی ہوئی چیز. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, خبردار تم ان سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا. کیوں بچا کے رہنا؟ دو باتیں یہاں پہ آپ نے کہی, لا يضلونكم ولا يفتنونكم, دو نقصانات ہو سکتے ہیں. لا يضلونكم, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو وہ گمراہ کر دیں, ایک غلط بات دین بتا کے تم کو سکھا دیں اور اس کو دین سمجھتے ہوئے تم اس پر عمل کرنے لگ جاؤ اور ایک ایسا عمل کرو جو بدعت ہے, خرافات میں سے ہے, جس کی دین میں کوئی بنیاد نہیں ہے, وہ دین نہیں ہے, تم اس کو دین سمجھ کے کرنے لگو, تم بھٹک جاؤ, گمراہ ہو جاؤ. ولا يفتنونكم, دوسرا سرا, ایک تو یہ کہ ایک آدمی غلط بات نبی کے نام سے مان لے اور اس پہ عمل کرنے لگ جائے اور گمراہ ہو جائے. نمبر دو, وہ ایک ایسی بات ہو جو کسی بھی صورت میں آدمی مان نہیں سکتا ہو اور آدمی کو یہ کہا جائے کہ یہ نبی کی بات ہے, اب وہ کیا ہو جائے؟ کنفیوژن میں پڑ جائے. ایک طرف اس کا دل کہہ رہا ہمارے نبی ایسا کیسا بول سکتے ہیں, اور دوسری طرف بولنے والا بتا رہا یہ حدیث ہے. اب ایک طرف اس کا دل کہہ رہا ہے نہیں یہ اتنی غلط بات ہمارا نبی نہیں بول سکتا ہے, اور دوسری طرف بتانے والا کیا بتا رہا ہے؟ نہیں یہ نبی کی بات ہے. آدمی کنفیوز ہو کر کیا ہو جائے؟ لا يفتنونکم, کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں. اکثر لوگ ایسے وقت میں مرتد ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. اب کوئی آدمی حدیث کی کتاب میں پڑھا کدو کو ذبح کیے بغیر مت کھاؤ, ہے حدیث ایسی, کدو کو بغیر ذبح کیے مت کھاؤ, تو آدمی نے کدو کو ذبح کیسا, کہاں سے کرنا کدو کو ذبح, سفید مرغا پالو, 40 گھروں تک آس پاس کے جادوگر سے حفاظت ہوگی. کیا ہے اس کا سولوشن؟ سیکیورٹی کے لیے کیا ہے, سیکیورٹی گارڈ کون ہے؟ سفید مرغا. حدیث ہے, حدیث ہے. کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو لوگوں نے گھڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پھیلا دیا. تو ایک آدمی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں پڑے گا تو ظاہر بات ہے وہ کہے گا ہمارے نبی ایسا نہیں بول سکتے ہیں, لیکن اس کو زبردستی ٹھونس کے مولوی کہے گا ماننا پڑے گا تیرے کو, نہیں مانا تو کافر. تو بولا ٹھیک ہے نہیں مانتا میں اس کو, آدمی مرتد ہو جائے گا. کئی لوگ منکر حدیث ہوتے ہیں, اس کا بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں جو ان کی سمجھ میں یہ آتی نہیں ہے. وہ جھوٹی تو انکار کرتے ہیں, وہ سچی حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ فرق نہیں کر پاتے ہیں, جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تنبیہ کی, آگاہ کیا اور بتایا کہ بعد کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی کے نام سے جھوٹی حدیثیں بتائیں گے, تو تم ان سے بچ کے رہنا, تم ان سے بچ کے رہنا. علماء نے کہا یہ حدیث ہمارے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے اور ہمارے لیے ایک وجہ بتاتی ہے. کیا وجہ بتاتی ہے؟ کہ اگر ان لوگوں کی بات کو مان لیا جو جھوٹے اور دجال ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. تو گمراہی سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. اس کا راستہ آپ نے کیا بتایا؟ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, خبردار ان سے بچ کے رہنا. کن سے؟ ایسے لوگوں سے. اب ایسے لوگ یہاں لکھا ہوا تو نہیں رہتا ہے دجال کذاب, تو کیا کرنا پڑے گا؟ جو بھی حدیث بیان کرے اس کو چیک کرنا پڑے گا. ارے بھائی آپ کو بتایا جائے کہ کوئی غلط آدمی ہے جو چھری لے کر مسجد میں آنے والا ہے اور مولوی صاحب کو قتل کرنے والا ہے, کیا کریں گے؟ سمپلی کیا کریں گے؟ ہر ایک کو جیل میں ڈال دیں گے جو بھی مسجد میں آ رہا؟ نہیں. پولیس کیا کرے گی؟ مسجد کے دروازے پر ایک میٹل ڈیٹیکٹر رکھے گی, جس کی بھی جو بھی آئے گا میٹل ڈیٹیکٹر کیا کرے گا؟ آواز کرے گا, چیک کریں گے. اس کی جیب میں چھری ہے تو سیدھا ویلکم, اس کو لے لیں گے اندر. تو اس طرح سے ہر آدمی کو چیک کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ چیک کرنا پڑے گا. اسی طرح سے حفاظت کے لیے جہاں دنیا میں ایسا کیا جاتا ہے کہ معلوم نہیں کون دجال ہے کون کذاب ہے, تو اس کے لیے ہر حدیث بیان کرنے والے کو چیک کرنا پڑے گا معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. اگر وہ معتبر ہے اس کی حدیث لی جائے گی, اگر معتبر نہیں ہے اس کی حدیث نہیں لی جائے گی. محدثین نے یہی کیا, انہوں نے کہا یہ حدیث ہم کو بنیاد فراہم کرتی ہے کہ بہت سے لوگ جھوٹ کہیں گے نبی کے نام پر, اس لیے ہر حدیث بیان کرنے والے کو چیک کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے فتنے اور گمراہی سے بچنا آسان ہو جائے. انہوں نے سارے حدیث بیان کرنے والے راویوں کے حالات کو دیکھا اور اس کی بنیاد پر راویوں پر حکم لگایا, یہ معتبر ہے یہ غیر معتبر ہے, یہ راوی اس کی حدیث لے سکتے ہیں اس کی حدیث نہیں لے سکتے ہیں. اس زمانے میں بہت سارے لوگوں نے محدثین کی اس کوشش کا انکار کیا بلکہ انہی پہ تنقید کی. لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ اب ایسے لوگ جب تنقید کی زد میں آتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دلیل پیش کرتے ہیں. جب محدثین نے کہنا شروع کیا نہیں ہم چیک کر کے لیں گے, معتبر رہے گا تو لیں گے نہیں تو نہیں لیں گے, اور جو آدمی معتبر نہیں ہوگا اس کا غیر معتبر ہونا بتائیں گے تاکہ دوسروں کو معلوم ہو, دوسرے بھی بچیں اس سے, اس کی حدیث لینے سے بچیں, کیونکہ ساری امت کو بچنا ہے, صرف ایک آدمی کو بچنا ہے نہیں, سب کو بتانا ضروری ہے. تو لوگوں نے ایسے لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا, دیکھو یہ محدث سب کام چھوڑے اور یہ لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دی. لوگوں نے غیبت کیا ہے؟ کسی کا عیب بیان کرنا. تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ محدثین غیبت کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی دیکھو اس کی یادداشت اچھی نہیں ہے, فلاں آدمی دیکھو یہ متقی نہیں ہے, فلاں آدمی دیکھو اچھا نہیں ہے. محدثین غیبت کرتے ہیں. اس وقت محدثین نے کہا نہیں یہ غیبت نہیں ہے, یہ خیر خواہی ہے امت کی, اس لیے کہ اگر یہ نہیں بتائیں گے تو امت کا نقصان ہوگا, امت کا نقصان ہوگا. آپ بتائیے کوئی آدمی ہے آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی آپ سے کہے ایک بہت بڑا کام میں کرنے والا ہوں, کیا کام کرنے والا ہوں, میں کشتی میں ایک سوراخ کرنے والا ہوں اور سب کو ڈبونے والا ہوں, آپ کیا کرو گے؟ بولے کہ نہیں بتانا نہیں چاہیے ورنہ اس کی قیمت ہو جائے گی, آپ بھی ڈوبیں گے سارے ڈوبیں گے, کیا کرنا پڑے گا؟ بتانا پڑے گا بھائی ان کی بہت بڑی پلاننگ ہے, ان کے عزائم بہت بڑے ہیں, یہ پوری کشتی کو ڈبونا چاہتے ہیں, اس کو پکڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ ایک آدمی اتھارٹی کو بتائے کہ نہیں بتائے, نہیں بتائے گا تو ہاں اوپر نہیں اب نیچے سے سفر چالو ہو جائے گا, اس کا پوری کشتی غرق ہو جائے گی. تو ایک آدمی اگر کوئی غلط آدمی ہے تو اس آدمی کا اگر غلطی کا نقصان اکیلے اس کی اپنی ذات تک ہے تو اس کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, لیکن اگر وہ پورے معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے, اگر پورے معاشرے کے لیے نقصان ہے, ایسا کچھ کرنے والا ہے جس سے پورے سماج کو نقصان ہوتا ہے, تو اس کا عیب بتانا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. ایک آدمی جادوگر ہے مثلا اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اب بتائیے لوگ اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں, وہ کفر اور شرک ان سے کرواتا ہے, ایسی صورت میں کوئی آدمی جانے دو نا بیچارے کے پیٹ پہ پاؤں کیوں مارنے کا, کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس لیے کہ لوگوں کی ایمان خراب کر رہا ہے, وہ لوگوں کی ایمان خراب کر رہا ہے, وہاں بتانا واجب ہوگا یہاں مت جاؤ اس لیے کہ یہ آدمی تم کو گمراہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کو بچائیں کہ پوری امت کو بچائیں؟ یہاں ایک آدمی کو بچانا جس میں واقعی وہ برائی ہے, یا پوری امت کو بچائیں جو اس کے پیچھے جا کے نقصان میں پڑے گی, بتائیے دونوں میں کیا چنا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں یہ چنا جائے گا کہ اس کا عیب بتایا جائے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. علماء نے کہا ہم ان کا عیب بتائیں گے تاکہ ان کی حدیثوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں, تاکہ ان کی وجہ سے دین میں غلط باتیں داخل نہ ہو جائیں. اور اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ غیبہ نہیں ہے, یہ نصیحہ ہے, یہ غیبت نہیں ہے, کیا ہے؟ نصیحت ہے, خیر خواہی ہے, امت کی بھلائی ہے. اس لیے علماء نے اس طرح کے ان کے عیوب بیان کیے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو محدثین نے ادا کی. اور آج کئی کئی جلدیں ہیں جو صرف راویوں کے حالات پر ہیں, ایک دم سوکھا ڈرائی نالج جس کو بولتے ہیں, سوکھا علم ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو کئی غلط باتیں دین کا حصہ بن جائیں گی. آج ایک ایک راوی کے حالات چیک کرنے پڑتے ہیں, محنت کے بعد علماء کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے, اتنا محنت کا کام ہے, آدمی تھک جائے گا. ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے محدثین کو ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے کتنا وقت جاتا ہے, پھر اس حدیث کی تحقیق کرنے کے لیے کتنا وقت جاتا ہے, ایک ایک راوی کے حالات, پھر ایک راوی دوسرے سے ملا کہ نہیں ملا, وہ معتبر تھا کہ نہیں تھا, اتنی محنت کے بعد ایک حدیث کو کہا جاتا ہے ہاں یہ حدیث صحیح حدیث ہے. لیکن بعض لوگ اس دور میں کیا کہتے ہیں, یہ نبی کی حدیث کو صحیح بولتے ہیں غلط بولتے ہیں, یہ نبی کی حدیث کو ضعیف بولتے ہیں, دیکھو کیسے لوگ ہیں, یعنی ان کی ہر بات صحیح اور نبی کی ضعیف. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضعیف بولتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو بات نبی کے نام سے بیان کی جا رہی ہے واقعی وہ نبی کی ہے کہ نہیں ہے, یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے, ضروری ہے. پھر بتانے والا معتبر ہے تو بات صحیح ہے, بتانے والا غیر معتبر ہے تو بات معتبر نہیں ہوگی. تو اس بارے میں مزید انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں بات کریں گے کہ حدیثیں, ضعیف حدیثیں اور جھوٹی حدیثیں, اس سے امت کو کیا نقصان ہوا ہے, امت کو اس سے کیا نقصان ہوا ہے, اور اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنا کتنا ضروری ہے, یہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں, اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.